بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه واحبابه المعارضين لاعدائه. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه. صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا. حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین جناب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارکا وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد، محترم حاضرین اہل اسلام، آج کی عظیم الشان کانفرنس امام احمد رضا انٹرنیشنل سنی کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، بلکہ آخری ساعتیں ہیں اس کانفرنس کی. 12 بجے دن سے آپ اس کی کاروائی سماعت فرما رہے ہیں، جس میں برطانیہ کے اور پاکستان سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام نے اور سکالرز حضرات نے آج کی کانفرنس کی شخصیت اعلی حضرت مجدد دیر و ملت امام شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ، ان کی تعلیمات اور افکار کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے خطابات میں آپ کے سامنے ان کی افکار اور تعلیمات کو پیش کیا ہے. محترم حضرات، میں اس کانفرنس کے انعقاد پر جمعیت تبلیغ الاسلام کے سرپرست اعلی عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت اقدس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عالمی سطح پر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے افکار اور تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانے کے لیے اس کانفرنس کا اہتمام فرمایا. ان کے ساتھ جمعیت تبلیغ الاسلام کے تمام عہدیداران، کارکنان اور آستانہ عالیہ کے متوسلین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے حضرت کے حکم پر اس کانفرنس کے اہتمام کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی. گرامی قدر حضرات، مجھ سے قبل علماء کرام نے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حیات، تعلیمات، افکار، ان کے تبحر علمی اور ان کا تقوی، پرہیزگاری، تمام موضوعات پر اب تک کلام فرمایا ہے. آج میری طبیعت نہایت علیل تھی تو میں خلاف عادت پروگرام سن نہیں سکا، یہاں بیٹھ نہیں سکا. اب بھی کافی تکلیف کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آپ کے سامنے چونکہ پروگرام میں حاضر نہیں تھا، میں نہیں سمجھتا کہ اس بارے میں پہلے بھی مقررین نے آپ حضرات سے کچھ بیان کیا، لیکن میں جو کچھ اعلی حضرت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اس اعتبار سے سب سے اہم ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے امت مسلمہ کے عقائد کو بچانے کے لیے جو چوموکھی جنگ لڑی ہے، آج ہمیں کچھ لوگوں کو یقیناً اعلی حضرت کے ان افکار سے اور ان کے اس اسلحہ سے اور بارود سے یقیناً واقفیت حاصل ہے جس کے ساتھ انہوں نے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کیا. لیکن اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے سب سنی حضرات واقف نہیں ہیں تاکہ آج کے پر فتن اور پر خطر دور میں وہ اعلی حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے عقائد اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں. لہذا ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ اس وقت دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں وہ جنتی اور ہدایت والی جماعت جس کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اس جماعت کو جو خطرات درپیش ہیں اور اس جماعت کے کٹاؤ کے لیے اور اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، ان تحریکوں کے بارے میں اس عبقری شخصیت اور امام اہل سنت کے کیا نظریات تھے کہ جو اس وقت انہوں نے اہل سنت و جماعت کو سنبھالا دیا. آج بھی اگر ہم ان نظریات، افکار اور تعلیمات سے واقف ہو جائیں تو دنیا کے ہر فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور پوری دنیا میں پھر اس کے رسول اور محبت رسول کا عالم اور زیادہ بلند کر سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات، اس کے لیے توجہ کی ضرورت ہے. آپ جتنی دیر تشریف رکھیں دل کی توجہ کے ساتھ میری گزارشات کو سماعت فرمائیں، اور میں یہ کوشش کروں گا. میرے بارے میں لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو اس کے ذاتی جذبات کا بھی اس میں کوئی دخل ہوتا ہے. میں ان ذاتی جذبات کے بارے میں اور میرے جذبات کے بارے میں پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں سے معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر بغیر جذبات کے تقریر کرنے سے ان کا گزارا ہو سکتا ہے تو شاید میرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جذبات اللہ جانتا ہے، صرف میرے جذبات نہیں ہیں، یہ میرے اکابر کے جذبات ہیں. اور یہ بھی سن لیں کہ یہ صرف اکابر کے جذبات نہیں ہیں، اس بارے میں جن مسائل پر ہم بات کرتے ہیں اس میں قرآن کا بھی یہی جذبات ہے اور حدیث رسول کا بھی یہی جذبات ہے. اور اب تک جن حیثیت سے فاضل بریلوی کا تعارف کرایا گیا ہے وہ بحیثیت فقی، محدث، عالم، مفسر اور مفتی، مجتہد، مجدد، ان سب حیثیت سے تعارف کرایا گیا. لیکن میں ایک بات خاص طور پر آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک محقق، ایک مفتی، ایک فقی، ایک عالم، ایک محدث، ایک مفسر بغیر جذبات کے ہو سکتا ہے؟ ایک ریسرچ سکالر اپنی تحقیق بغیر جذبات کے بھی پیش کر سکتے ہیں، باحوالہ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن کوئی دائی، سچا دائی بغیر جذبات کے اپنی دعوت پیش نہیں کر سکتا. اور یہ ہو سکتا ہے کہ ایک محقق اپنی تحقیق کو بغیر جذبات کے تحقیق پیش کر دے، اور یہ نہ چاہے کہ ضرور دنیا اس بارے میں میری ہمنوا ہو جائے. بس میرا نقطۂ نظر ہے، لوگ سن لیں. آج کل کے سیمینار، مذاکرات اور کانفرنسیں اس سطح پر بھی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نقطۂ نظر پیش کیا، جو اس کے ساتھ متفق ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتا بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ دائی کی حیثیت نہیں ہے. دائی اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس بات پر لگا دیتا ہے کہ جب میں حق پیش کر رہا ہوں تو لوگوں کو اس کا ہمنوا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں یہی تڑپ تھی اور یہی جذبہ تھا. جو صرف محقق نہیں تھے وہ ایک دائی تھے, وہ دائی تھے اور اپنی دعوت پیش کرنے میں وہ جذبات ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے. اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ماحول کو توڑا, نئے سرے سے اس ماحول کو جوڑا بنایا اور اس میں عشق رسول کی تحریک پیدا کر دی. گرامی قدر حضرات, آج بھی ہمیں اپنے ذاتی رشتوں کو, نعتوں کو, اور بعض لوگوں کے سامنے یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے آج کے زمانے میں کہ اگر وہ کسی ڈھیلے ڈالے استاد سے پڑے ہوئے ہیں تو بڑی مصیبت انہیں ہو جاتی ہے. ہاں, استاد تو اس طرح نہیں فرماتے تھے. تو کانفرنس کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ جن کے استاد دائی نہیں تھے وہ اس دائی محبت رسول کا پیغام اپنا استاد بنا لیں. اگر کوئی کمی تھی کسی استاد میں یا کسی کے شیخ کو پورے مسئلے کی واقفیت نہیں ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس دھارے سے کٹ کر نہ چلے کہ چونکہ ہمارے استاد صاحب ہمارا آستانہ ذرا ڈھیلا ہے بس ہم ٹھیک ہے گزارا کر رہے ہیں. نہیں, اس طرح کام نہیں چلے گا. محبت رسول کی تحریک کے لیے ہر شخص کو کمر بستہ ہونا ہوگا, سینہ سپر ہونا ہوگا, اور جس قائد پر آنکھیں بند کر کے ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی بات بھی قرآن و سنت کے مخالف نہیں ہوتی وہ فقط امام احمد رضا بریلوی. اس دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ صبح کے وقت ٹھیک ہیں, دوپہر کے وقت لڑک جاتے ہیں. ہاں, دوپہر کو صحیح ہے تو عصر کے وقت لڑک جاتے ہیں. پتہ نہیں چلتا صاحب, بس معاملات ہیں, دنیا ہے, دیکھنا پڑتا ہے, مصلحت ہوتی ہے, مصلحت اور مسالے ہیں, مصلحتیں بڑی, ہمیں دیکھنا پڑتا ہے سب کچھ. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مصلحت بھی محبت رسول تھی, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی کمٹمنٹ بھی محبت رسول تھی, اعلیٰ حضرت کا گزارا بھی محبت رسول تھا, اعلیٰ حضرت کی تحریک بھی محبت رسول تھی, اعلیٰ حضرت اول بھی محبت رسول تھے, آخر بھی محبت رسول تھی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, امام اہل سنت.
گرامی قدر حضرات, ایک بات صبح سے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہ یہ بات ہے کہ ہمارے محققین نے بتایا کہ فاضل بریلوی کو 55 علوم میں مہارت تامہ حاصل تھی, اس میں 16 فنون آپ نے پڑھے ہیں, باقی وہ ان کو وابی طور پر علوم حاصل ہو گئے, علم لدنی حاصل ہو گئے. آپ یہ سوچیں گے کہ اس شخص کا کیا کمال ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود ہی زورا زوری علم دے رہا ہے. مطلب کسی نے پڑھا تو اسے ملا, اسے پڑھا بھی نہیں تو دے دیا. قدرت سے بھی ہم پوچھتے ہیں کیا بات ہے, ہم تو جو پڑھے ہیں وہ بھی سیدھے نہیں آتے, تو اس پر اتنا کیوں راضی تھا کہ 16 پڑھے ہیں 55 دے دیے. بات غور کر رہے ہیں آپ اس بات پر؟ وہ ایک شخص کو پڑھے بھی کچھ نہیں آتا, کسی کو نہیں پڑھتا تو عطا فرمایا جاتا ہے. وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے؟ بات سمجھے گے آپ, توجہ فرمائیں گے اس پر. فاضل بریلوی بڑے لائق تھے, فاضل بریلوی بڑے ذہین تھے, فتین تھے, اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں بڑی قابلیت تھی. یہ سب 12 بجے سے آپ سن رہے ہیں. میں ابھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرت کا بھی عجیب حالات ہوتے ہیں. جب اس طرح ذہانت فطانت, کسی کو دماغ, عقل, سوچ, فکر, تفکر, بصیرت اس طرح وافت دے دیتی ہے نا, تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے, اس سے کام بھی اتنا ہی لیتی ہے اور دوسروں کی طرح نہیں ہوتا. جتنا کچھ اسے دیتا ہے کام بھی اس کے مطابق لیتا ہے. تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے جی 1000 کتاب لکھی, اگر ان کی زندگی کے دنوں پر تقسیم کرو تو ہر دن میں بھی ایک کتاب بنتی ہے. اتنا کچھ انہوں نے لکھا ہے تو دین چڑھا ہے, بڑا کم تھا, رب نے ان کو بن پڑے دیا تو اسی لیے دیا, اٹھو تمہیں کچھ کام کرنا ہے. ہم ان کے احسان مند ہیں, مشکور ہیں. کیوں کہ کئی لوگوں کو ذہانت بھی ذلیل کرتی ہے, ان کو ذہانت نے ذلیل نہیں کیا. دنیا میں جتنے لوگوں نے لوگوں کو بھی ذلیل کیا وہ ذہیل ہوتے ہیں. مرزا غلام قادیانی نے کتنی کتابیں لکھی, ذہانت تو اس کے پاس بھی تھی,
آج بھی بڑے ذہین ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نابغہ ہیں. ابھی میرے عزیز نے بھی کہا کہ نابغہ تم من نوابغ, تو ہم نہیں ہیں, ہم ایسا نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے چلو طالب علم ہے, عزیز ہے, ہمارے مفتی صاحب ہے, اب تو طالب علم نہیں رہے, لیکن میں خدمت میں ان کے ہاتھ باندھ کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ نابغہ کہلانا آسان ہے, اور نابغہ کہلانے کے بعد سارا دن اس پر توجہ رہے کہ میں نے دوپہر کو کون سا سوٹ پہنا تھا, اور میں نے عصر زور کے بعد کون سا سوٹ بدلنا ہے, اب عصر کے وقت کون سا سوٹ بدلنا ہے, اور ہر سوٹ کے ساتھ میں نے گاڑی بھی نہیں بدلنی ہے, اور گاڑی اس رنگ کی ہو جس رنگ کا میں نے سوٹ پہنا ہوا ہو. نابغے اس کام کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ نابغے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ فاضل بریلوی جب ان کو تختے پر لٹایا گیا ان کو نہلانے کے لیے, آخری غسل دینے کے لیے, تو مولانا حسنین رضا فرماتے ہیں شہادت کی انگلی میں نے دھونے کے لیے جب ہاتھ میں پکڑی تو ان کی انگلی میں پورا قلم دان بنا ہوا تھا, بغیر سارے کے قلم آ جاتا تھا, کیونکہ اسی ہاتھ کے ساتھ اتنا لکھا کہ ایک تو وہ قلم دان ہے جو لکڑی کا بنا کر رکھتے ہیں, ان کی ہڈی ڈھل گئی تھی قلم پکڑتے بغیر سارے کے بھی قلم لکھتا چلا جاتا تھا. اس طرح نہیں, اگر اس طرح کے نعرے لگانے ہیں تو مجھے چھٹی دیں آپ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یہ بھی اس لیے کہ آخر بھی دائی ہے نا, اس لیے ڈھیلا نعرہ نہیں سنتا. ہاں جی حضرات گرامی, فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کوئی ناز و نعمت کی زندگی نہیں گزاری, حالانکہ آپ ایک نواب تھے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ, اور انگریزوں سے جاگیر نہیں لی تھی. یہ سن لیجئے, مولوی اشرف علی تھانوی 650 روپیہ انگریز گورنمنٹ سے لیتا تھا. مولوی اشرف علی تھانوی 650 روپیہ ماہانہ, آج سے 60-70 سال پہلے 650 روپیہ ماہانہ گورنمنٹ انگلشیا سے لیتا تھا, لیکن اعلی حضرت 12 گاؤں کے مالک تھے, اور ان کے دادا نواب سعید اللہ کو اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے 10,000 کے منصب پر فائز تھے. یہ جاگیر ملی تھی, اور تقسیم ہوتے ہوتے حافظ کاظم علی, مولانا رضا علی, مولانا نقی علی کے بیٹے تھے مولانا احمد رضا خان بریلوی, یہ ان کا شجرہ ہے. نواب سعید اللہ خان کے پوتے مولانا رضا علی, اور مولانا رضا علی کے پوتے ہیں امام احمد رضا بریلوی. تو مغلیہ دور میں 10,000 کے منصب پر ان کے دادا نواب سعید اللہ فائز تھے, اور اعلی حضرت کے پاس پہنچتے وہ جاگیر 12 گاؤں پر رہ گئے. میرے والد گرامی سن 1945 میں بریلی شریف میں پڑھتے تھے دورہ حدیث شریف, تو کٹائی کے موسم میں وہ جاگیر پر جاتے تھے. مفتی اعظم ہند 6 گاؤں ان کے پاس تھے, حجت الاسلام کے پاس 6 گاؤں تھے, 12 گاؤں کے مالک تھے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کاموں میں, دین کے کاموں میں کبھی آپ نے کسی کو باقاعدہ طور پر اپیل نہیں کی کہ میرے ساتھ مدد کریں. آج بھی سنیوں کو کوئی پریس نہیں ہے, لیکن اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے رضویہ پریس آج سے 70 سال پہلے لگایا ہوا تھا, اور یہ کتابیں جو آج آپ کو مل رہی ہیں, لوگ کہتے ہیں چل رہی ہیں اور کتابیں چھپ نہیں رہی ہیں, اعلی حضرت نے جتنی کتابیں آج موجود ہیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ چھپوائی تھی, اپنے ہی پریس سے چھپوائی تھی, تب آج وہ دنیا میں موجود ہیں. اور اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستغنی فرمایا تھا. آپ مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ابا جی نے ہمیں فرمایا کہ 12 گاؤں سے جتنا بھی غلہ آتا ہے, پکی فصلیں یعنی چاول کی فصل اور گندم کی فصل, تو آپ فرماتے 6 مہینے کے لیے گندم, 6 مہینے کے لیے چاول آپ رکھ لیں گھر کے کپڑے کے لیے, کھانے کے لیے, باقی فصل بیچے نہیں. ان سب سے ہم دین اسلام کی اور عظمت مصطفیٰ کی کتابیں چھپوائیں گے. گرامی قدر حضرات, اس دور میں ایسے لوگ تھے, آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ہمارے امام نے جب آپ کا انتقال ہوا تو وصایا شریف آپ کا چھپا ہوا موجود ہے. آپ نے مولانا حسنین رضا جو بھتیجے بھی تھے, داماد بھی تھے, اپنے بیٹوں سے بڑے تھے, ان کو کہا حسنین بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے کل میں 22 چیزوں کا نام لیا, یہ 22 چیزیں پکا کر رکھنا اور اس پر فاتحہ دلانا اور فقیروں کو کھلانا, اغنیا میں سے اسے کچھ نہ دینا. آج لوگ سوال کرتے ہیں, آج تک دیوبندی مناظر ہمارے سامنے کہتے ہیں دیکھو جی مولوی احمد رضا خان صاحب کو تو جاتے ہوئے بھی کھانے کی فکر تھی, اتنی چیزوں کا نام لیا. میں نے کہا بیوقوف, وہ جب فوت ہو رہے ہیں تو انہوں کھانے کی کیا فکر ہے, ان کو کھلانے کی فکر ہے. ہاں یعنی اب تو فوت ہو رہے ہیں نا, وصیت کرنے کو اگر کھانے کی فکر ہوتی تو یہ کہتے بھائی کچھ نہیں دینا, ٹھیک ہے ہم نے ساری زندگی یہ کہا ہے سالے ثواب کرو, تو مسئلے لکھے ہیں, بڑا کام کر دیا. 22 کانوں کا نام لیا اور کہا دیکھو حسنین بیٹا یہ سب کھانے ایک ایک کھانے کا نام باقاعدہ بتایا یہ کھانے ہونے چاہیے ہمارے فاتحہ میں اور فقیروں کو کھلانا غنیوں کو کچھ نہیں کھلانا اغنیا کو دعوت کرنی ہے تو اپنے پاس سے کرنا اور یہ صرف فقیروں کو کھلا دینا جبکہ اس کے مقابلے میں دیکھو دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی سوانح اشرفی اٹھا کے دیکھو جب فوت ہونے لگے تو کہنے لگے اپنے واریوں سے اپنے پاس جو بیٹھنے والے تھے ان سے کہا کہ میں نے آخری عمر میں عورت کر لی 16 سال کی لڑکی سے شادی کی مولوی اشرف علی تھانوی نے مرنے سے 1 سال پہلے تو کہا کہ کہاں میں لکھا کہا بھائی دیکھو میرے دوستو میں تقریباً محسوس کرتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے ہر مہینے اگر آپ مرید سارے ایک ایک روپیہ جمع کرا دیں تو آپ کی پیرنی صاحبہ کا کام چلتا رہے گا ان کا خرچ پٹا بنا رہے گا آپ کا جائے گا کچھ نہیں ہمارا کام بن 650 سرکار انگلیشیا سے لیتے رہے زندگی میں اور جاتے ہوئے مریدوں سے کہا کہ ایک ایک روپیہ ہر مہینے پیرنی صاحبہ کو دے دینا ہمارے علماء نے تبصرہ کیا اس پر انہوں نے کہا مرتے ہوئے بھی آپ کو یہی فکر رہی کہ کس طرح ہمارے پاس کچھ آئے اعلی حضرت تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ وصیت کی کہ اغنیا کو کچھ نہ دیا جائے لیکن فقراء کو اعلی سے اعلی کھانا پیش کر دیا جائے گرامی قدر حضرات اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بے شمار خصوصیات ہیں لیکن میں جس مسئلے پر آج کی ضرورت کے تحت بات کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں بہت سے فتنے کھڑے ہوئے لیکن ان فتنوں میں بڑا فتنہ وہابیت کا فتنہ تھا آپ جانتے ہیں ابھی مجھ سے پہلے یہ تذکرہ ہوا کہ مولوی اسماعیل دہلوی دلی کے خانوادہ شاہ ولی اللہ میں سے پیدا ہوا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا یہ پوتا تھا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا بھتیجا تھا لیکن یہ وہابی ہوا محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر سے یہ شخص متاثر ہوا اور ہندوستان میں اس نے تقویت الایمان کتاب التوحید کے خلاصہ اور ترجمہ کے طور پر لکھی اور یہ نئی فکر اس نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی فکر ہندوستان میں پھیلانے کی کوشش کی مولوی اسماعیل دہلوی ایک فتنہ وہابیت یہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یہ فتنہ بہت زور پکڑ رہا تھا اور اس فتنہ کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ اس دور میں عروج پر تھا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعوی پیش کر رہا تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے تمام وسائل کو انگریز کی حمایت سے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر لوگوں کو ملازمتیں دلا کر اور لوگوں کو معاشی طور پر سپورٹ کر کے وہ اپنی جماعت کو بڑھا رہا تھا تیسرا فتنہ جو اس دور میں مغلیہ دور کے اندر جس فتنے نے بہت کھل کھیلا اور بہت زیادہ ملت اسلامیہ کا نقصان کیا وہ رافضیت اور شیعیت کا فتنہ تھا مغلیہ دور کے اختتام پر اس فتنے نے بھی بہت زیادہ علاقوں میں جو مغلوں نے شیعوں کو یا اپنے وزیروں کی شکل میں شیعوں کو جو جاگیریں دی تھی خاص طور پر اکبر کے دور میں اور جہانگیر بادشاہ کے دور میں آپ جانتے ہیں کہ جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں جو اس کی محبوبہ تھی وہ ایرانی تھی اور اس کا بھائی آصف جاہ وہ ایک کٹر شیعہ تھا جس نے تقریباً 100 مجتہد علماء کو ایران سے ہندوستان میں منگوایا شیعت کی ترویج و اشاعت کے لیے جس میں چھوٹے موٹے نئی ملا قاضی نور اللہ شوستری کی سطح کے علماء بھی تھے جو کہ شیعہ مذہب میں مجتہد کا درجہ رکھتے تھے 100 علماء کو ملکہ نور جہاں نے اپنے مشاورہ پر ماہانہ تنخواہ پر ایران سے ہندوستان میں منگوایا شیعت کو پھیلانے کے لیے ان سب کی کاروائی اور کارکردگی بھی اس دور میں جوان تھی جب مغلیہ دور کا زوال ہوا تو ان لوگوں کے مدارس لکھنؤ میں بھی اور رامپور میں بھی اور بریلی شریف کے ارد گرد بھی اور سمبل شہر میں بھی مراد آباد کے اندر بھی دلی تک اور یہاں پنجاب میں بھی شیعت کے اثرات اس وقت پورے طور پر جوان تھے ان تمام فتنوں کے ساتھ ساتھ علی گڑھ میں سر سید جو نیسری تھا اور اس نے اپنی تفسیر قرآن میں معجزات کا انکار کیا روحانیت کا انکار کیا فرشتوں کا انکار کیا سر سید کا ایک مستقل فتنہ موجود تھا نیچریت کا فتنہ مولا عبداللہ چکرالوی جو کہ حدیث پاک کی حجیت کا قائل نہیں تھا اور صرف قرآن کو دلیل مانتا تھا عبداللہ چکرالوی کا فتنہ اہل قرآن کا فتنہ جو بعد میں غلام احمد پرویز کی صورت میں اس وقت بھی پوری دنیا میں کہیں کہیں سر نکالتا ہے اور حدیث پاک کو بطور دلیل تسلیم نہیں کرتا، یہ فتنہ بھی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اپنے پورے عروج پر تھا اور پریس میں ہر طرح سے اس کا تذکرہ ہوتا رہا. کیوں ہوتے رہے یہ سارے فتنے پیدا؟ اس کے بارے میں علماء آپ کو اچھی طرح بتا چکے ہیں کہ اس کے اثرات کیا تھے، کیا چیز ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ سب فتنے پیدا کیے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک اکیلا آدمی جس کے ساتھ اس وقت کوئی جماعت موجود نہیں تھی، کوئی جماعت موجود نہیں تھی، ایک اکیلا عالم دین تنہ تنہا ان سب حالات پر. پہلے تو آپ یہ محسوس فرمائیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ایسے درویش صفت علماء ہیں جو حالات پر نظر ہی نہیں فرماتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ ہمیں ایک گوشے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنی ہے یا قانون سے پڑھانا ہے، کسی کو قدوری پڑھانی ہے؟ یہ سب سے بڑا کام ہے. اعلی رحمۃ اللہ تعالی یہ سب سے بڑا کام فرماتے تو آج کسی فتنے کا مقابلہ نہ ہو سکتا اور کسی فتنے کے سامنے بند نہ باندھا جا سکتا. فاضل بریلوی کتابیں بھی پڑھاتے تھے، کتابیں لکھتے بھی تھے، رات کو جاگتے بھی تھے، اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے، ہر وقت درود و سلام بھی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ تمام فتنوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے. ایک دفعہ اگر اس سے زیادہ زور کے ساتھ آپ نعرہ سنا سکیں تو بڑی مہربانی. ایک ناچیز طالب علم میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ کسی کو اگر کہا جائے بڑا محدث ہے، بڑا مفسر ہے، بڑا مجتہد ہے، بڑا کلامی ہے، بڑا ماہر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر معاشرے پر اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہوتے یا کم از کم وہ اپنی آواز نہیں پہنچاتا، اثرات تو اللہ کے پاس ہیں لیکن وہ کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، آواز نہیں پہنچاتا، تو اس کا محدث ہونا، مفسر ہونا مسلمانوں کے لیے کوئی مفید نہیں ہے. کیوں؟ علم اس کے پاس ہے، وہ اپنا علم لے کر اپنی قبر میں چلا گیا. جب تک لوگوں کے سینے روشن نہیں کیے تو اس کے علم سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ ارے جس نے اپنے علم کو بہت بڑے دریا یا حوض یا کنویں کی شکل نہیں دی بلکہ ایک سمندر کی شکل میں قریب والوں کو موتی دیے ہیں، دور والوں پر بھی بادل برسا دیے، پوری دنیا کو روشن اور منور فرما دیا. جو قریب آئے کسی کو صدر الافاضل بنا دیا، کسی کو صدر الشریعہ بنا دیا، کسی کو ملک العلماء بنا دیا، کسی کو شیر بے شہ اہل سنت بنا دیا، کسی کو مبلغ اسلام عبدالعلی مرٹھی بنا دیا، کسی کو عاشق رسول احمد مختار مرٹھی بنا دیا، کسی جو بھی آیا فاضل بریلوی نے ان کو موتیوں سے مالا مال کر دیا. ارے ہم ان تک نہیں پہنچ سکے لیکن صحت عقیدہ کے نور سے آپ نے ہمارے سینوں کو بھی اجال دیا. گرامی قدر حضرات، سب سے پہلے میں وہابی تحریک کے بارے میں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گرفت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہی شخص تھا محمد اسماعیل دہلوی، مولوی اسماعیل دہلوی، جس نے سب سے پہلے کتاب التوحید کا یہاں ترجمہ کیا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں ملت اسلامیہ کو آگاہ کیا کہ مولوی اسماعیل دہلوی وہابیہ کا باپ ہے، اور 72 وجوہ اس کتاب میں نقل فرمائی ہیں کہ 72 وجوہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے. کتنی؟ زور سے. 72 وجوہ سے اس پر کفر لازم آتا ہے. آپ نے 72 عبارات اس کی صراط مستقیم اور تقویت الایمان سے کفریہ عبارات تو اس کتاب میں پیش کیا ہے، اور پھر اس پر گرفت فرمائی ہے، دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ سب کفریہ عبارات ہیں. اور آپ نے کلامی احتیاط کے باوجود یہ بات لکھی ہے کہ 72 وجوہ سے ان عبارات کا قائل جو ہے اس پر کفر لازم آتا ہے، اور سب سے بڑی عبارت جو جس پر آپ نے گرفت فرمائی ابھی مولانا شرف صاحب آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے، میں فاضل بریلوی کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فاضل بریلوی نے صراط مستقیم صفحہ نمبر 95 سے یہ عبارت نقل فرمائی ہے، بمقتضائے ظلمات بعد و آفوق بعد از وسوسہ زنا خیال مجامت زوجہ خود بے ترس و صرف ہمت بسو شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت ماہ باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است۔ ایک مرتبہ لعنت کر دیں مولا اسماعیل دہلوی پر، یہ ہے ایک دائی کا طریقہ کار کہ وہ بغیر لعنت کرائے بات آگے جا نہیں سکتا۔ جس شخص نے سرکار کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دیا ہے آپ اس کے بارے میں نفرت نہیں کر سکتے مولا اسماعیل دہلوی پر، اور یہ عبارتیں سننے کے بعد جو اس کو امام مانے اس پر، ان پر زور سے کہہ دے ان پر، کیوں؟ تو وہ اتنا خبیث آدمی ہے کہ سرکار کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دے رہا ہے، اور ہم مسلمان سن کر ماں جا کہہ دیں استغفر اللہ، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اس وقت اگر وہ سامنے موجود ہو تو ہمیں قتل کرنا لازم تھا، ہم پر ہم اسے گولی مار دیتے، وہ ہے نہیں خبیث تو لعنت کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے اس بے ایمان پر۔ جو شخص آہستہ لعنت کرتا ہے مجھے اس کے ایمان میں شک نظر آتا ہے۔ یہ عبارت سب سے پہلی عبارت یہ موجود ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی سختی ہے، آپ نرمی کر کے دکھائیں، یعنی یہ عبارت سننے کے بعد آپ جو نرمی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کر دیں۔ یعنی جو شخص یہ کہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں اپنی توجہ حضور کی طرف لے جاتا ہے یا وہ جناب رسالت ماں جب کہہ دیا تو بہت شیخ اور امثال ہاں کہنے سے تو کوئی مطلب نہیں، جناب رسالت ماں کی طرف جو توجہ لے جاتا ہے یہ کئی گنا بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در صورت گاؤ خر خود است، اپنی گائے اور گدے کے خیال میں ماں ہونے سے کئی درجے بدتر ہے حضور کی طرف خیال کرنا یا آپ کے خیال میں مستغرق ہونا۔ زور سے ہاتھ بننا تو دلے نال تاب کے جس نے سیال سرکار دو عالم کے خیال کو گائے بیل کے خیال سے بدتر کہا، یہ ٹھنڈا ملک ہے اصل میں، یہ بڑی بیماری ہے، یہ گرمی ہو نہیں تو بندہ بات کر نہیں سکتا نا۔ گرامی قدر حضرات، یہ وہ عبارت اور بنیاد ہے صراط مستقیم میں، یہ کتاب ہے۔ بعض ہمارے لوگ اتنے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بات آپ نے سنائی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے سنائی ہے کہ بعض لوگ ان کو باپ بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں ابا بنا لیتے ہیں مولوی صاحب۔ اب جن مولوی صاحب کے یہ امام ہوں وہ مولوی صاحب ہیں؟ جو مولوی صاحب اپنی کتابوں میں لکھیں گے یہ اسماعیل دہلوی ہمارے امام ہیں، اور یہ کس نے لکھا ہے؟ تاریخ اہل حدیث میں اور مقام اہل حدیث میں اہل حدیث حالانکہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں، لیکن تاریخ اہل حدیث میں اور مقام اہل حدیث میں مولوی ابراہیم میر نے اور مولوی ثناء اللہ امرتسری نے لکھا ہے کہ ہمارے مقتدا اور پیشوا اسماعیل دہلوی ہیں، ہمارے مقتدا اور پیشوا اسماعیل دہلوی ہیں، اور دیوبندیاں بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے مقتدا اور پیشوا اسماعیل دہلوی ہیں۔ تو جن کا مقتدا کافر ہے اس کے مقتدی کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ بولو جن کا پیشوا کافر ہو مقتدی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ دلے نہ بولو۔ یہی گرفت فرمائی اعلی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں۔ اب دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ لے جانا، نماز میں آپ کی طرف توجہ لے جانا، اس پر فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے دلائل قائم فرمائے۔ یہ مسئلہ الگ مسئلہ ہے، یعنی توجہ کرنی چاہیے آپ کی طرف نماز میں یا نہیں کرنی چاہیے، اس کو بطور مسئلہ اس پر الگ بات فرمائیے، اس پر الگ بات فرمائی۔ لیکن فرمائے یہ مسئلہ ہے ہی نہیں. جب حضور کے خیال مبارک کو آپ نے گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دیا تو یہ توہین ہو گئی, توہین ہوئی, مسئلہ جاتا رہا کہ کیا توجہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. وہ بات ہی الگ ہے, حضور کے خیال کو, آپ کی طرف خیال کو آپ نے اتنی گندی مثال دی, گائے بیل کے خیال سے بدتر قرار دے دیا. تو قرآن و حدیث کی روح سے جو رسول اللہ کی تنقید اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. یہ تو صراحتاً توہین کے لفظ اگر کسی شخص کو یہ وہم ہوتا ہے کہ جناب اس میں کیا توہین ہے, وہ تو انہوں نے اس لیے کہا کہ گائے بیل کا خیال آ جائے تو تعظیم نہیں پیدا ہوتی, اور اگر کسی معظم آدمی کی طرف خیال جاتا ہے, حضور کی طرف جاتا ہے, تعظیم پیدا ہوتی ہے. تو نماز میں غیر خدا کی تعظیم آ جائے, شرک ہو جاتا ہے, اس لیے کہا ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں, یہ بات نہیں. کیوں کہ توجہ اگر حضور کی طرف توجہ رب چاہتا ہے توجہ تمہاری نماز میں حضور کی طرف نہ جائے تو کہہ دیتا میں نے جن آیتوں میں اپنے رسول کا ذکر کیا ہے وہ آیتیں نماز میں نہ پڑھنا. توجہ نہیں ہے آپ کی. اگر رب یہ چاہتا, اب بتاؤ دنیا میں کون ایسا نمازی ہے لال بجکڑ کہ وہ آیت یہ پڑھے یا ایھا النبی انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا, اور یہ پڑھتے ہوئے اسے توجہ نہ جائے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں. کہہ دو نا سبحان اللہ,
امام اہل سنت عاشق مصطفیٰ.
یعنی اگر یہ کوئی مسئلہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ صاحب نہیں اس طرح تو تعظیم ہوتی ہے, تعظیم نماز میں ہو جائے حضور کی ہو جائے, غلط ہے, خالص عبادت ہو رہی ہے خدا کی, تو میں کہتا ہوں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود نقل فرما رہے ہیں, پہلی پابندی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جن آیتوں میں میں نے اپنے حبیب کی صفات کا ذکر کیا ہے وہ آیتیں قرآن میں نہ پڑھو کیونکہ توجہ جاتی ہے. پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, اب جو کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو اس کا خیال جائے گا کہ جس کا راستہ میں مانگ رہا ہوں وہ کون ہے, تو خدا خود فرماتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, اور جن کا راستہ مانگ رہا ہوں وہ نبی تو ہے, وہ صدیقین تو ہے, شہداء ہے, صالحین ہے. نہ صرف خیال جناب محمد رسول اللہ کی طرف جائے گا بلکہ آپ کے غلاموں اور اولیاء کرام کی طرف بھی خیال چلا جائے گا. پھر نماز میں یہ لازم فرما دیا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بھی پڑھا, السلام علیکم ایھا النبی بھی پڑھا. اب کون بے دھیان نمازی ہے کہ ایھا النبی تو پڑھے اور یہ پتہ نہ لگے یہ نبی کون ہے, اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ تو پڑھے تو دھیان نہ کرے یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں محمد عبدہ و رسولہ. فرمایا اے نمازی اس طرح خود رفتہ ہو کے نماز مت پڑھ کہ جو کچھ کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہ چلے امام غزالی کا کون لائے. فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کا مزاج یہ ہے کہ جب پڑھو السلام علیکم ایھا النبی حضور شخص الکریم, اس شخصیت کو اپنے ہاتھ سامنے حاضر و موجود سمجھو جس پر تم سلام پڑھ رہے ہیں.
حضور جبرائیل علیم
ایک نہیں, یہاں اس وقت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے 40 حوالے نقل فرمائے, 40 حوالے نقل فرمائے کہ بغیر حضور کی طرف توجہ کیے تو نماز پڑھی نہیں جا سکتی. امام شارانی فرماتے ہیں, امام غزالی فرما رہے ہیں, درود شریف موجود ہے, بخاری شریف سے موجود ہے, مسلم شریف سے موجود ہے, جامع ترمذی سے موجود ہے. گرامی قدر حضرات توجہ ہے, یہ تو ہے مسئلے کی حالت. اب میں مولوی سے پوچھتا ہوں کہ ایک آیت پڑھ, ابھی ذریت اسماعیلیہ موجود ہے نا, منہ اٹھا اٹھا کہتے ہمارا امام ہے. میں کہا بریڈ فورڈ سے لے کر لندن اور لندن سے لے کر گلاسکو تک, گلاسکو سے لے کر نیو پورٹ تک اتنا علاقہ میں نے دیکھ لیا جی, ہاں جو دیکھے اس کا ذکر کر رہا ہوں. گلاسکو سے لے کر لندن تک اور نیو پورٹ تک, بریڈ فورڈ تک, او ایڈمبرا, ہمارے ڈراموں میں تو اس کو جن بنا کے پیش کرتے نہیں, ہمارے پاکستان میں ڈرامہ لگتا ہے اس میں ایڈمبرا ایڈمبرا کرتے, یعنی جن کی زبان ہے یہ. تو ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں یہ جنوں کا کوئی قول ہوگا, اور یہاں آ کے پتا چلا بھائی جن نہیں کہتے, یہاں ایک شہر ہے اڈمبرا. تو اڈمبرا ہو جناب اس سے لے کر ویل تک اور یہاں سے دیوبند تک, میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, ایک آیت پڑھو یا صحیح روایت پڑھو جس میں یہ لکھا ہو موجود ہو اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول کا حکم کہ نماز میں محمد رسول اللہ کی طرف توجہ نہ لے جاؤ. میں پوچھتا ہوں اسماعیل دہلوی کا یہ کھلا بکواس قرآن کے مخالف ہے یا نہیں؟ رسول اللہ کی شان یہ ہے, سن لو, علماء محققین نے شریعت کا مزاج بتایا, من استخف بجناب ہی ہوا کافرم ملعون فی الدنیا والآخرہ, جو شان رسالت میں تخفیف کرے یا چھپائے یا بخل کرے وہ کافر ہے, اور دنیا و آخر میں اس پر لعنت. بھائی یہ خطابات جو ہوتے ہیں نا ہر آدمی کو ایک جیسے مت دو. مفکر اسلام ابھی تقریر کر کے گئے, وہ اکیلے مفکر اسلام ہیں, بس ہمیں نہیں کہو نا. صحیح ہے, اس میں بھی جھگڑا پڑ جاتا, ہماری جماعت تو ابھی اس ماحول سے نہیں نکلی, آگے ان سے کیا مقابلہ کرے گا, سمجھا؟ ابھی کوئی ان کا مرید ہوگا وہ کہے گا تو بتاؤ یہ چھیڑخانی کرتے ایک مفکر اسلام ایک, میں نہیں ہوں یار مفکر اسلام, بالکل بالکل میں دست بردار ہوں اس سے, مت یہ نعرہ مارو. اور مناظر اسلام کی بھی ابھی ضرورت نہیں, مسئلہ سمجھو پہلے. ہاں مسئلہ کیا ہے؟ جو حضور کی شان چھپائے وہ کیا ہے؟ آہستہ نہیں بولنا, آہستہ نہیں بولنا. جو حضور کی شان میں تخفیف کرے کون ہے؟ آہستہ نہیں بولنا. جو شان چھپائے, یہ اعلی حضرت نے نہیں فرمایا. اب غصہ آتا ہے لوگوں کو اعلی حضرت پر, اور ہمارے کئی بودے سنی بیچارے قابل رحم حالت ہے ان کی, وہ سوچنے لگتے ہیں شاید فاضل بریلوی کچھ جاتی کر بیٹھے, یہ کام کر گئے, ان کو برا کہہ کے کافر کہہ کے زیادتی کر لی. میں نے کہا زیادتی انہوں نے کی, علامہ ساوی مالکی کا قول ہے جو ابھی پیش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. اور 500 علماء ہند نے فتاوی عالمگیریہ میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم کی شان یہ ہے, اللہ نے میرا محبوب ایسے نہیں بنا لیا کہ ساری صفتیں دے دی اور فرمایا ٹھیک ہے جو تمہیں بکتا پھرے وہ بھی میرا مسلمان رہے گا. اللہ مجبور ہے, معاذ اللہ محتاج ہے کہ ایسے خبیث اور گندے کمینے لوگوں کو بھی مسلمان سمجھے خدا؟ اللہ فرماتا نا لا تقول رائنا وقول انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم. جس نے موہوم کلام بھی کیا میرے مصطفیٰ کے لیے, موہوم جس میں کوئی شائبہ بھی نکلے توہین کا, جس نے وہ بات کی وہ کون ہے بولو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو تو اتنا معاذ اللہ کمزور سمجھ رکھا ہے کہ چاہے جو کچھ بھی کو کہتا رہے اللہ کچھ نہیں کہتا. میں نے کہا اللہ تو بخشتا ہی نہیں, بخشتا ہے؟ لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. کہو نا سبحان اللہ. لا تجلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. عامیانہ بات کرنی ہے تو کافر ہو جاؤ گے, ہندو ہو جاؤ گے, ذلیل ہو جاؤ گے, تمہارے اعمال خبت ہو جائیں گے, تم کافر ہو جاؤ گے اگر ادب نہ کیا تو. والا انسان تم لے قول ان انما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. او منافقو ذلیلو تم جھٹا کرتے ہو مغول کرتے ہو میرے مصطفیٰ سے, پھر کہتے ہو معذرت کرتے لا تعتذروا مت لگو, جس نے میرے حبیب کی توہین کی میں اس کی معذرت قبول بھی نہیں کرتا ہوں. قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. اور ذلیلو میرے مصطفیٰ کی شان کوئی پہلیاں پوچھنے کی جگہ ہے کہ تم چٹا مخول کرو پھر ذلیلو میرا کلمہ بھی پڑھو. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. اب تم کافر ہو گئے ہو, ہم تمہیں عذاب دیں گے, کوئی عذر قبول نہیں کریں گے, کیونکہ مصطفیٰ کی بات کرتے ہوئے بے ہوش نہ بنو, ہوش سے بات کرو. زور آپ میرا تماشا دیکھ رہے آپ کیا صبح سے تماشا دیکھنے بیٹھے تھے ابھی آئیں گے زور لگائیں گے جب بات سازی ہے ہماری میں ابھی اعلیٰ حضرت کے مسلک کی بھی تقویت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فاضل بریلوی کوئی ایسے منہ زور نہیں تھے کہ خود ہی چلے جاتے تھے کہ کافر ہو گئے ہو تو مشرک ہو گئے ہو فاضل بریلوی بڑی مضبوط بنیاد پیش کرتی ایک ایک مسئلے پر بیس بیس قرآن کی آیتیں پیش کرتے سو سو حدیث پیش کرتے اقوال اکابر کے اقوال پیش کرتے پھر فتویٰ جاری کرتی اور پھر ایک بات اور باریک سن لو جب تک آپ نے جس گستاخ نے گستاخی کی اس کو جب تک آپ نے اطلاع نہیں دی اس کو توبہ کے لیے رجوع کے لیے نہیں کہا اور اس نے اس پر اصرار نہیں کیا اس وقت تک آپ نے اس کسی کو کافر نہیں کہا علماء کرام بھی مجمع میں موجود ہیں میں ان کے توسط سے آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گستاخوں کو کافر کہا لیکن پہلے باقاعدہ انہیں خط لکھے رجسٹری خطوط لکھے جواب بھی لیے ان کے مکتوبات امام احمد رضا اٹھا کے دیکھو ہر ایک کو موقع دیا ہو پلیتو یہ کلمہ کفری ہے توبہ کر لو انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کریں گے جب نہیں کریں گے تب آپ نے فتویٰ کفر دیا اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بڑے درد کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں آج کچھ بے وقوف ایسے سنی بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ہم کیا کریں مولوی احمد رضا خان مولوی تھے نا ان کا فتویٰ ہم نہ مانے تو کیا ہے ہم ان کی بات نہیں مانتے ہمارے پیر اور ہیں ہمارے مولوی اور ہیں ہمارے استاد اور ہیں ہمارا مدرسہ اور ہے ہم کو بریلوی ہیں ہم وہاں کے پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا فاضل بریلوی نے اپنے ابے کی عظمت کے لیے یہ فتویٰ دیے بے وقوف آدمی یہ ایک عجیب ذہن ہے لوگوں کا ہم فاضل بریلوی نہیں مانتے ہمارا جی تعلق اور سلسلے سے ہے ہم وہاں سے ہیں ہم قادری نہیں ہیں ہم چشتی ہیں جی ہم فلاں ہیں اور میں نے کہا تم کچھ ہو صحیح ہم وہ نہیں ہے کچھ ہو صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو مطلب ہے زندہ ہو اندر کچھ ہے صحیح تمہارے کہاں ہے میں کہا ہے تو سوچو فاضل بریلوی نے اپنے آپ کی عظمت کے لیے یہ فتوے دیے یا رسول اللہ کی عظمت کے لیے تو رسول اللہ کی عظمت کے لیے تمہیں اس بات کا آگاہ کرنے پر فاضل بریلوی کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ کہنا چاہیے ہم مولوی احمد رضا نہیں مانتے میں نے کہا تم کیا چیز ہو کیا بنا ہو فاضل بریلوی کی بات مان کر ہم فاضل بریلوی پر احسان نہیں کرتے رسول اللہ سے وفاداری کا اظہار کرتے بات آپ سمجھ رہے ہیں بعض لوگ بڑا آسان لیتے ہیں اس بات کو جی مولانا احمد رضا خان تھے وہ فتوے دیتے تھے فتویٰ دیا میں نے کہا انہوں نے کہا جو مولانا نقی علی کی توہین کرے وہ کافر ہے تب تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ فتوے دینے کی عادت تھی انہیں انہوں نے کہا میرے دادا مولوی رضا علی کا جو کلمہ نہ پڑے وہ کافر ہے یہ کہیں فتویٰ دیا آپ نے یہ کہا ہے لو قال للشاعر النبی شعیر یغفر لو قال للنعل النبی نعیل یغفر اور یہ فتویٰ آپ نے دیا 500 علماء ہند نے فتاوی عالمگیریوں میں لکھ دیا کہ مصطفیٰ کا مقام یہ ہے اللہ کے محبوب ہیں رب نے ان کی عظمت کا تحفظ اس طرح فرمایا ہے کہ اگر کوئی بدبخت رسول اللہ کی جوتی کی توہین کر دے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے رسول اللہ کے بال مبارک کی توہین کرنے والا بھی مسلمان ہے
اور دب کے آپ نا مسلمان
خدا واسطے ایک باری دب کے بولو مسلمان
تو جوتی کی توہین بڑی ہے یا یہ کہنا کہ حضور کے خیال گائے بیل کے خیال لانے سے بھی بدتر ہے یہ بڑی توہین ہے یا جوتی کی توہین ہو تو بڑی توہین ہے
تو آپ بولو مولوی اسماعیل دہلوی کو جو اپنا مقتدا مانتے ہیں مسلمان ہیں ایک مولوی صاحب کی بات ابھی مجھے پہنچی وہ کہتے ہیں کہ عرفان شاہ میں یہ غلطی ہے بات بتائے ہم سے کیوں کہلواتا ہے تو میں نے کہا اس بیچارے کا اپنا تو 43 سال عمر ہو گئی ہے جب چوتھے سال میں تھا تبھی اسے پتہ چل گیا تھا کہ فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ ٹھیک کہتے ہیں تو میں کہ اپنا عقیدہ آپ کو بتانے آیا ہوں یا آپ کا عقیدہ اس نیج پر لانے کے لیے آیا ہوں یہ عجیب بات ہے جی کہتے رہو ہم سے کچھ نہ کہلواؤ ایک بڑے معزز عالم دین کی یہ بات میرے تک پہنچی ہے کہ اس کی یہ خرابی ہے کافر بھی لوگوں کو کہتا رہتا نہیں معزز میں اس لیے کہتا ہوں کہ آخر آپ لوگوں کے معزز ہیں نا یہاں کدھر جائیں گے ہم مطلب یہ ہے
کہ عجیب ماحول ہے ٹھنڈا یار اس ملک کا. بھئی وہ کہتے صاحب آپ کہتے رہے ہم سے کیوں کہلواتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیں کہنے کے لیے یہاں آنے کی کوئی ضرورت تھی؟ ہم تو آپ کو کہلوانے ہی آئے. جی ایسے نہیں آئے, بالکل بالکل خود کہہ رہے نہیں آئے. وہاں بھی کہتے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں, خدا کی قسم تلواروں کی چھاؤں میں بھی کہتے ہیں, بندوق پہ چلتی ہیں, فائر ہوتے ہیں ہمارے, فائروں کے سامنے بھی ہم کہتے ہیں کچھ نبی کی جوتی کی توہین کرے وہ بھی مسلمان ہے. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں. لوگ کہتے جی آپ ہم سے کیوں کہلواتے ہیں؟ میں نے کہا آپ اگر اپنے ضمیر سے فیصلہ کر دیں کہ جو حضور کی توہین کرے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے تو بات ٹھیک ہے. آپ اتنے بندے بیٹھے ہیں کہ جس آدمی کو اس بارے میں رائی کے دانے برابر بھی شک ہے وہ توہین کرنے والا مسلمان رہتا ہے, وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے مجھے پتہ چلے. کوئی سمجھتا ہے؟ بولو. یعنی آپ کو اس بارے میں شک ہے کہ توہین کرنے والا مسلمان ہے یہ کافر, تو پھر آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ واپی بھی جب آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو یہ جملہ کہہ دیں گے جو حضور کی توہین کرے وہ کافر ہے. میں نے کہا آپ کے ابے نے کی ہے ابھی منہ کو دندا نے. میں نے کہا پک پک کرنے کو بڑے تیز ہو جی تقریر. حضور کی توہین کرنے والا کافر ہے, سلمان رشدی کافر ہے, سلمان رشدی. میں نے کہا ہے کافر ہے مگر تم کس منہ سے کہتے ہو خبیث ہو؟ تمہارے تو اپنے اندر گند ہے. تیرا باپ کہہ رہا ہے کہ ان کا خیال ان کی طرف لے جانا, گاؤں خود اپنے گاؤں گائے اور بیل کے خیال سے اور گدے کے خیال سے بھی بدتر ہے. یہ تیرے باپ نے کہا, مولوی اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے صفحہ نمبر 11 پر کہا کہ حضور کو کل علم غیب سے حاصل نہیں ہے. اگر بعض علوم غیبیہ مراد لیتے ہو تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم تو ہر سبھی مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. حضور کے خیال کو حضور کے علم کو گائے بیل کے برابر کہا. بتاؤ یہ شخص مسلمان ہے؟ بولو. اگر حضور کے غلام ہو کلمہ پڑھتے ہو تو بولو. جو حضور کے علم کو گائے بیل کے برابر کہے بتاؤ وہ مسلمان ہے. حفظ الایمان صفحہ نمبر 11 پر مولوی اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت موجود ہے اور آج تک اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. عبارت موجود ہے فاضل بریلوی نے. اب سنو بات آگے بڑھ گئی ہے. مولوی اسماعیل دہلوی کے بعد مولوی اشرف علی تھانوی کی یہ عبارت ہے صراحتن توہین کی, صراحتن توہین کی سرکار کے علم پاک کی. پھر دیکھیے براہین کاتیا مولوی خلیل امبیٹھوی نجدیوں بھابیوں دیوبندیوں کا دوسرا پوپ اور دوسرا ان کا ستون مولوی خلیل احمد امبیٹھوی اپنی کتاب براہین کاتیا میں لکھتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت کے لیے تو نص سری موجود ہے, فخر عالم کے علم کی وسعت کے لیے کون سی نص قطعی موجود ہے؟ کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ کتنا گندا عقیدہ ہے ان لوگوں کا. کہا کہ شیطان کے علم کی وسعت کے لیے کہ بڑا علم ہے اس کا, اس کے لیے تو نص سری ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے, اور حضور کے علم کی وسعت کے لیے کون سی دلیل موجود ہے؟ میں نے کہا اچھا لگے مانو شیطان کے بیٹے وہ دلیل بھی پڑ جاتا کہ شیطان کا علم جس میں بصیر اب نے کہا ہے کہ حضور سے زیادہ وہ بڑھ پڑھو. بلکہ آج بھی میرا سوال ہے دیوبندیوں سے کہ وہ نس پڑھ کے تو سناؤ, پڑھ کے تو سناؤ نا, پڑھ کے تو سناؤ وہ نس کون سی ہے جس میں اللہ نے شیطان کے علم کی وسعت بیان کی. میں اس اللہ سے بھی پوچھوں گا ضرور ادب کے ساتھ, بیان کرو ادب کے ساتھ. اس اللہ سے بھی میرا سوال ہوگا اس شیطان کے مقابلے کے لیے تم نے اپنے رسول کو بھیجا, تو اسلحہ دینے کے وقت تجھے یاد نہ رہا کہ شیطان کو زیادہ دینا ہے یا رسول کو زیادہ دینا ہے؟ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ آئی ہے تو کوئی اللہ جو لوگ کی ہو گیا جی. بات سمجھو کہ نہیں؟ شیطان کا علم زیادہ ہے, اس کے علم کے ثبوت کے لیے ہمارے پاس نص سری موجود ہے. میرا چیلنج ہے کوئی وہابی پڑھ کے سنائے وہ نص, وہ نص سنائے تو صحیح. یہ انڈیا والی نص ہے جو نص بندی کر رہے ہیں, اور نص بندی ہوتی نا وہ نص ہوگی کوئی, یہ نص نص نہیں ہے. نص سواد والی سین والی نص ہے. راجیو گاندھی جس کی نص بندی کرتے کرتے ہوتی مر گیا بےچارا. سنیو یہ ہے وہ مسئلہ. اور آپ لوگوں کو کیا امام احمد رضا کانفرنس نہ ہو, آپ کے نظریات سے بات چیت نہ ہو, تو باہر کھڑے کھڑے آپ کہہ دیتے ہیں چوڑوں کا کوئی رولا ہے, گیارہویں نے چوڑوں کا کوئی رولا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی, مولوی لڑتے زیادہ نے گل چوڑوں کی, چلو ٹوپا ادھر ٹر گیا یا ادھر ٹر گیا, بتاؤ یہ حضور کے ناموس کی بات ہے, دین کی بات ہے, یہ چوڑوں کے ٹوپے کی بات ہے؟ یہی رونے کے لیے ہم نے آپ کو بلایا, یہی نوجوان نسل کو بتانا ہے, چاولوں کا روڑا نہیں ہے, یہ گیارہویں کا روڑا نہیں ہے. ہاں اگر وہ گیارہویں میں شامل بھی ہونے لگے تب بھی وہ کافر ہیں, کتے کے بچے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے میرے آقا کی توہین کی ہے. بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے اونجی آئیے, بات سمجھ رہے ہو کیا گرامی قدر حضرات؟ نہ یہ گیارہویں کا اس میں کوئی بنیادی اختلاف ہے, نہ ہی درود شریف کے بارے میں بنیادی اختلاف ہے. یہ بھی سنو, درود شریف کو اللہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھے صحیح عقیدہ کے ساتھ, تو ہم روکیں گے اسے؟ نہیں. یہ بھی جھگڑا نہیں ہے, جھگڑا یہ ہے جن کی وجہ سے 35 علماء حرمین نے, 35 علماء حرمین نے اعلی حضرت کے فتویٰ کی اسام الحرمین میں تصدیق کی ہے. 35 علماء حرمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے, اور 335 علماء ہندو پاک نے قیام پاکستان سے قبل, جن میں 55 محدثین شامل ہیں, 55 محدثین شامل ہیں, 165 مشائخ موجود ہیں جن میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی جیسی شخصیات موجود ہیں. 165 مشائخ نے, 55 محدثین نے, 65 مفتی حضرات نے فاضل بریلوی کے اس فتوے کی تصدیق کی ہے کہ اشرف علی تھانوی, خلیل احمد امبیٹھوی, قاسم نانوتوی, رشید احمد گنگوئی, چاروں دیوبندی مولوی اپنی عبارات کفریہ کی روشنی میں اور اس پر اصرار کی روشنی میں کافر ہیں, اور ان کے کفر میں جو شک کرے شک کرنے والا بھی کافر ہے. دو کی عبارتیں آپ نے سن لی, براہین کاتیا حفظ الایمان, اور تیسرے کی عبارت ہے مولوی قاسم نانوتوی تحذیر الناس میں لکھتا ہے, اگر بالفرض بعد از زمانہ نبوی کوئی اور نبی آ جائے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آتا, اور خاتم النبیین کے اجماعی معنی کا انکار کیا اس نے کہ حضور آخری نبی ہیں. کہتا ہے آخری نبی ہونا یہ معنی کرنا خاتم النبیین کا, یہ عوام کا خیال ہے. اس اجماعی معنی کا یہ کفریہ معنی اس نے نیا پیدا کیا اجماعی معنی کے خلاف, اور یہ عبارت اس نے لکھی کہ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی بھی بحیثیت نبی آ جاتا ہے تو حضور کی خاتمیت میں پھر بھی کوئی فرق نہیں آتا. پھر وہ خاتمیت ہے کیا شاید جس میں کوئی فرق نہیں آتا؟ نبی آ بھی جائے پھر بھی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. فرق کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے حضور کو آخری نبی فرمایا. زور سے کہو, جو بھی کہنا ہے زور سے کہو. آپ کو بالکل گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب و مولی قاسم نانوتوی نے ختم نبوت کے مفہوم کو, قطعی اجماعی مفہوم کو غلط قرار دیا, عوام کا خیال قرار دیا, اور اس نے سب سے پہلے ختم نبوت کے اجماعی مفہوم کا انکار کیا, اور مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے راستہ ہموار کیا دعوی نبوت کے لیے, اور پھر فتاوی رشیدیہ میں مولوی رشید احمد گنگوئی کی عبارت ہے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. یہ چاروں عبارات ہیں جن پر 35 علماء حرمین نے اور 355 علماء ہندو پاک نے فاضل بریلوی کے اس فتویٰ کی تصدیق کی ہے کہ یہ چاروں اپنی ان عبارتوں کی اور مطلع کرنے کے باوجود اس پر ڈٹے رہے کہ یہ عبارتیں ٹھیک ہیں. یہ نقطہ خاص طور پر سمجھنے کا ہے. انہوں نے چھاپا اور انہوں نے فتویٰ جڑ دیا, اس طرح نہیں ہوا. 10-10 وفد بھیجے ہیں کہ یہ بے ایمانو, یہ کفریہ مفہوم ہے, اس سے بعد آ جاؤ, ڈٹے رہے. اس کا باقاعدہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہے. ڈٹے رہے کہ یہ ٹھیک ہے. جب وہ کفر پر مصر رہے, التزام کفر ہو چکا, کلامی تکفیر کی ہے. اس پر میں علماء کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ صلح کلی کہتے ہیں جی علماء کی تکفیر چلتی رہتی ہے, فلاں نے فلاں کو بھی کافر کہا تھا, فلاں نے بھی تکفیر کی تھی, سیوتی نے فلاں کی, سبکی نے فلاں کی, فلاں نے تکفیر کی, اسی طرح اللہ نے بھی کر دی. ایک نقطہ یاد رکھو, اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تکفیر فقہی نہیں کی ہے، آپ نے کلامی تکفیر کی ہے، اور لزوم کفر پر کسی کو کافر نہیں کہا جب تک التزام کفر نہیں ہو گیا. حالانکہ یاد رکھیے اصول دین میں یہ بات موجود ہے کہ اگر ایسی ظاہر و باہر ضروریات دین میں کوئی چیز اس کا انکار کر دے کوئی شخص تو اس سے التزام کرانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح بھی اسے کافر کہا جا سکتا ہے. یہ نقطہ توجہ میں رہنا چاہیے آپ کے. میں یہ آپ کے سامنے اس وقت جو بات عرض کر رہا ہوں تمہید شریف میں موجود ہے، امام عبدالشکور سالمی نے رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو واضح فرمایا. مثال کے طور پر یہ اصول اگر سمجھ نہیں آیا تو مثال سے سمجھ لیجئے، اگر آپ کے سامنے قرآن پاک کی امال شریف، یہاں اگر قرآن پاک ہے، خدا نخواستہ کوئی آدمی اس کو گراتا ہے زمین پر آپ کے سامنے اور اس کو ٹھوکر لگا دیتا ہے، تو علماء نے لکھا کہ جب اسے بھی پتا ہے کہ یہ قرآن ہے، آپ کے علم میں بھی یہ قرآن ہے، تو اس کو کافر کہنے میں اور اسے قتل کرنے میں آپ کو کسی عالم سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص آپ کے سامنے اللہ کا نام لے اور پھر گالی بکے، اس کا منہ توڑنے میں، اس کی زبان کاٹنے میں، اس کے قتل کرنے میں اور اسے کافر کہنے میں آپ کو کسی عالم سے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ ضروریات دین ہوتے ہی وہ ہیں جو فتوے کے محتاج نہیں ہوتے. فتوے کے محتاج نہیں ہوتے کیوں؟ کہ ضروریات دین اتنے قطعی ہوتے ہیں کہ ان کا ثبوت تواتر کے ساتھ صرف خواص ہی نہیں اب آپ کے پاس بھی موجود ہوتا ہے. بات سمجھے آپ، ضروریات دین بنتے ہی تب ہیں کہ وہ ضروریات خواص تک نہیں عوام تک بھی ہوتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اللہ کو گالی دینے والا مسلمان رہتا ہے؟
نہیں.
بولو
نہیں.
رہتا ہے؟
نہیں.
اسی طرح رسول اللہ کے علم پاک کے بارے میں یہ بکواس کرنے والا مسلمان رہتا ہے؟
نہیں.
اس کے باوجود فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کو مزید مدلل کرنے کے لیے، محقق کرنے کے لیے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. پہلے ان کو بتایا خبیثو یہ کلمہ کفریہ ہیں، اگر ان پر قائم رہو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور انہوں نے مسئلہ بنا لیا. لو جی ہمارے مولوی صاحب تو غلط بات ہی نہیں کہہ سکتے، مولوی صاحب ہمارے غلط بات نہیں کہہ سکتے، حالانکہ حضور کے بارے میں بار بار انہوں نے لکھا ہے کہ ہر بات رسول کی صحیح نہیں ہوتی، کسی وقت وہ بشر بھی ہوتا ہے. یہ شیولی نعمانی نے بھی لکھا ہے، مولوی مودودی نے بھی لکھا ہے، نبی کسی وقت بشر ہوتا ہے، پہلے دیکھ لو کہ حالت نبوت میں بات کرتا ہے کہ نہیں. میں نے کہا نبی کے لیے تو یہ تم نے چیکنگ کا نظام قائم کر دیا، اپنے ملا کی ہر بات کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تکوے اٹھا کر کے، ہمارے مولوی صاحب غلط بات ہی نہیں کہہ سکتے. یہ چار مولوی ہیں حضرات گرامی اسام الرحمین آل حضرت کی کتاب ہے، چار مولوی اور ان کی چاروں کی یہ کفریہ عبارات ہیں جن پر آل حضرت رحمت اللہ علیہ نے فتوی کفر دیا. 355 علماء ہندو پاک نے، مشائخ نے، علماء نے، مفتی حضرات نے، جن میں تفصیل میں اگر جاؤں گا ایک ایک نام اپنے زمانے عظیم محدث ہے، مفتی ہے حضرت محدث صورتی، سید مولانا وسیع احمد محدث صورتی، صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حضرت علامہ عبد السلام جبل پوری رحمت اللہ علیہ، صدر الشریعہ مولانا امجد علی آدمی، اور آبرو پنجاب مولانا سید فتح علی شاہ کروٹا سیدہ، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان جیسی شخصیات ہیں جو معید ہیں اعلی حضرت کے اس فتوے کی کہ جو شخص سرادن رسول اللہ کی توہین کرے مرتد ہے، اور جس کے کلام میں وام بھی ہو توہین کا، اطلاع دینے کے باوجود اپنے کلام سے رجوع نہ کرے، وہ بھی کافر ہے اور دائرہ اسلام سے باہر.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
سیدی مرشدی
یا نبی یا نبی،
غلام ہے غلام ہے
رسول ہے امام ہے.
گرامی قدر حضرات اعلی حضرت تو لوگ تانے دیتے، بات مانی نہ جائے، خود میں عظمت پیدا نہ ہو، میری ہلے اور رخصتیں ہوں تو اعتراض فاضل بریلوی پر. انہوں نے یہ مسئلے لکھ کیوں دیے؟ پیچھے ماننے تو جانے نہیں تھے کسی. میں نے کہا ان کو کیا پتا تھا وہ بعد میں ہماری نسل میں ہجڑے زیادہ پیدا ہوں گے. وہ تو سمجھتے تھے ویسے بھی مرد ہیں تو مرد ہی جمن گے پہل. یہ جملہ محسوس کریں آپ حضرات، اس پر توجہ فرمائیں، جو ہجڑے ہیں میں انہی سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے کانفرنس رکھی ہے، انہوں نے تو مردانگی کا ثبوت دیا. جو کھلے دل سے آ گئے ہیں انہوں نے بھی مردانگی کا ثبوت دیا. ادھر سے آواز میرے صاحب، ادھر سے آواز کم آ رہی، کم آواز آتی ہے ادھر سے. ہاں ان کو پتا تھا کہ بعد میں ہجڑے ہوں گے. خدا کی قسم ایک اور عبرتناک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا اس بات کا. کیوں؟ میں بھی کوئی اپنے باپ کی عظمت تھوڑی بیان کر رہا ہوں, اور میں اس قسم کا سید بھی نہیں ہوں کہ سیدھا حضور کو باپ کہوں, وہ بھی دھوکے میں ہیں. ہاں اس ٹائپ کا سید نہیں ہوں میں. ہاں یہ ضرور فرق ہے. ہاں اس ٹائپ کا نہیں ہوں کہ کسی سے ادھار مانگنے کے لیے بھی کہیں کہ ہم سید ہیں. یعنی کسی سے 200 روپیہ بھی مانگنا ہو تو اس پہلے سید ہونے کا حوالہ پیش کرے. اتنا سستا سید نہیں ہوں میں. گرامی قدر حضرات توجہ. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں, اس مسئلے پر بڑا عبرتناک مسئلہ ہے. یہ سنی صدا کہلانے والے لوگوں میں جو لوگ کہلاتے ہیں نا کہ برا نہ کہو ان کو, برا نہ کہو, کافر نہ کہو, اتنی شدت نہیں چاہیے, اتنی سختی نہیں چاہیے. عرفان شاہ جی ٹھیک ہے, مسئلے تھے ہو گئے پرانے, بشاہ صاحب بھی پڑھ کے آئے ہوں گے اس وقت, اب تھوڑا تقاضا بدل گیا حالات. میں نے کہا حضور کی عزت تو نہیں بدلی نا, حضور کے ناموس کا مسئلہ تو نہیں بدلا نا. ٹھیک ہے ٹوپیاں بدل گئی, لباس بدل گئے, رہن سہن بدل گیا, زبانیں بدل گئی, مگر ناموس مصطفیٰ کا حکم تو نہیں بدلا نا. یہ کیا بات کرتے ہیں, عجب ہجڑا پن ہے. اب وہ دور نہیں رہا. میں کس کا دور نہیں رہا؟ محمد رسول اللہ کا دور نہیں رہا. کیا بات کرتے ہو یار, کیا غضب کھاتے ہو یار. دور نہیں رہا, کس کا دور نہیں رہا, کس کا دور نہیں رہا. تم ہجڑے ہو, بات چلا نہیں سکتے, کسی کو سمجھا نہیں سکتے, تو ہتھیار پھینک دو, جاؤ جا کر کہیں جا کے ڈبیاں سگریٹوں کی بیچو, مت اسے ممبر پر بیٹھو, مت اپنے آپ کو ان کا وارث قرار دو. نہیں ہوتے کام تو جاؤ جا کے ٹیکسیاں چلاؤ, یہ منصب نہیں ہے. آ جائیں گے غلام مصطفیٰ کے جو مسئلہ ثابت کر کے دکھا دیں گے. سنی بھائیوں, جو عبرتناک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, ان لوگوں کا دھوکہ دیکھو, ان کی منافقت دیکھو. لوگوں کو کہتے ہیں شدت نہیں کرو, شدت نہیں کرو. ہم تو بہت دیر سے آئے ہیں, بہت عرصہ پہلے اسپین تک جناب میں نے سنا, جرمن, برلن اور میڈرڈ تک جو ہے تنظیمیں قائم کر دی ان لوگوں نے. کہتے ہیں بھائی کافر نہیں کہنا, یہ لوگ دکشی انوس ہیں, پتہ نہیں کدھر سے آ گئے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس علم نہیں ہے, ہم انگریزی بولتے ہیں. میں نے کہا جی ہمارے پاس علم نہیں ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم جاہل ہیں, قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور واللہ العظیم اس بات پر چیلنج بھی کرتے ہیں. کیسے انگریزی دان نے قرآن پڑھنا ہو تو پڑھ لے ہمارے ساتھ. ہاں پڑھ لے حدیث پاک پڑھ لے, البتہ اعتراف کرتے ہیں جو کچھ آپ پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے, کیونکہ آپ جیسا پڑھتے تو آپ جیسے ہو جاتے, آپ جیسے ہو جاتے. بات جو کرنا چاہتا ہوں توجہ کرو, وقت بھی کم ہے. بات یہ ہے کہ جن کا سرکار کی عزت کے بارے میں یہ رویہ ہو, نہیں بات سمجھو کہ یہ رویہ ہو کہ ان کے لئے گستاخوں سے بھائی چھوڑو یہ موضوع نہیں ہے, چھوڑو چھوڑو اے نرمی, تو میں کہتا ہوں ان کی اپنے بارے میں تو ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے نا کہ کوئی ان کو چپیٹ بھی مار دے تو کچھ نہ بولے. نہیں سمجھ نہیں آئی آپ؟ نہیں ابھی یہ بات اتنی عام نہیں ہے, گہرائی میں جاؤ. مودودی نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت ختم کرو, سختی ختم کرو, تشدد ختم کرو, فنڈامنٹلزم ہے, یہ ہے وہ ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جہاں جماعت اسلامی کے چند ورکر موجود ہوں مودودی کے خلاف ایک جملہ بھی نہیں سنتے, ایک جملہ نہیں سنتے, مار مار کے بھرکس نکال دیتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی میں ان کے ورکر ہیں, ایک جملہ آپ کہہ کے دکھائیں مجھے. تو میرے سامنے ایک آدمی موجود تھا, ان کا لیڈر ہے پنجاب سطح کا. میں نے اسے کہا یار یہ بتاؤ کہ حضور پر تنقید کا حق, مودودی نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے رسائل و مسائل میں کہ حضور پر تنقید کا حق ہے اگر تاریخی واقعات کی روشنی میں کوئی تنقید کرنا چاہے. میں نے کہا تنقید کا حق ہے حضور پر؟ یہ مودودی نے لکھا ہے رسائل و مسائل میں. کہتا ہاں کہیں ہے تو صحیح. تو میں نے کہا مودودی پر تنقید کا کیوں حق نہیں؟ غصہ کرتے ہو, آکیوں سے مارتے ہو, سر پھاڑتے ہو, کتنے لوگوں کے پھاڑ چکے ہو, تو کیا رویہ ہے تمہارا؟ اگر مودودی کے ناموس کا تحفظ حضور کی عظمت کے تحفظ سے زیادہ ہے تو پھر چھوڑو کلمہ محمد رسول اللہ کا, مودودی کا پڑھو. اب ہمارے ڈبوں میں جو دو تین آدمی ایسے آئے ہیں نا کہ صاحب بہادری کرنی چاہیے, اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں ایک بات کرو لوگ گلے پڑ جاتے. ہمارے ڈاکٹر صاحب کو ایسا نہیں کہنا, ہمارے قائد صاحب کو ایسا نہیں کہنا. میں کیا چبڑے کیا ہو رہے, کیا ہوا ہے تمہیں, کیوں نہیں کہنا, کیا وہ وہ رسول ہے جو نبی ہے وہ صاحب بھائی ہے نہیں نہیں بندہ ہے درس کیا دیتا ہے حضور کے لیے نہیں لڑنا حضور کے لیے بات بتاؤ نا یہ جو کہیں ان سے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا اور بولو تو صحیح بولو اتنے جو بکواس کرے حضور کو ان کو ہم نے ابا ماننا ہے اب ان سے کہتے ہیں نہ لڑو نہیں یہ دکیا نوس ہیں میں نے کہا دکیا نوس ہیں کس نے یہ کہا ہے کس نے کہا حضور نے تو خود فرمایا کعب بن اشرف نے مجھے بڑی تکلیفیں دی ہیں صحابہ تم میں سے کون ہے جو اسے قتل کرے اب یہ نئے ملا جو پیدا ہو گئے ہیں کہتے ہیں ہم انگریزی دام ملا ہیں میں نے کہا انگریزی پڑھو لیکن بغیرت تو نہ بنو نا بغیرت کس لیے بن گیا انگریزی بغیرتی ہوتی انگریزی تو ایک زبان ہے دین تو وہی اندر ہونا چاہیے جذبہ تو وہی ہونا چاہیے زبان جو مرضی ہے بولو او خدا کے بندو حضور رحمت اللہ العالمین ہے فرمایا ابو رافع یہودی بڑی تکلیفیں دی ہیں اس نے مجھے کون ہے صحابہ تم میں سے جو اسے قتل کر کے آئے گا کہو زور سے سبحان اللہ کون مارے گا اسے بخاری شریف اٹھا کے دیکھو کون مارے گا عبداللہ نامی صحابی کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ میں اسے قتل کر کے فرمایا تو اسے قتل کرے گا محمد تجھے جنت دے گا بخاری شریف میں موجود نہ ہو تو میرے قتل صحابہ کرام کعب بن اشرف کے پیچھے دوڑے کعبے کے پردے میں چھپ گیا تو پلٹ آئے یا رسول اللہ اس نے پناہ لے لی کعبے کی فرمایا جسے محمد پناہ نہ دے اسے کعبہ کیسے پناہ دے نکالو اس کتے کو نکالو اس کو کعب بن اشرف کو کعبے کے پردوں سے نکال کر خنجر سے پیٹ پھاڑ دیا گیا اس کا ابھی رافع کے قلعے پر حضرت عبداللہ بن عتیب پہنچے ہیں اور وہاں جا کے اسے نرخرا اس کا کاٹ کر آئے اور کہتے ہیں اس کی موت کا سبب یہ بن گیا کمرے بڑے تھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا کدھر ہے بتیاں بھی بجھی ہوئی تھی وہ بےمان خراٹے بڑے لیتا تھا پیٹ موٹا تھا نا خراٹے لیتا تھا اس کے خراٹوں نے مجھے اس تک پہنچا دیا بخاری شریف اٹھا کے دیکھ خراٹوں کی وجہ سے میں پہنچ گیا اس کے پاس اور جاتے ہی پیٹ بڑا پھولا ہوا تھا یہاں پہ خنجر رکھا دبایا سارا پیٹ پھٹ گیا اس کا آپ فرماتے ہیں لیکن اس کا یہ جس وقت نرخرا زور سے بولا نا تو ملازم اس کے دوڑتے ہوئے آئے بخاری شریف موجود ہے آپ فرماتے میں تیزی سے پیچھے دوڑا تاکہ بھاگ جاؤں میں سیڑھیوں پر قدم رکھا میرا پاؤں پھسل گیا اور میری یہاں سے ساکھ ٹوٹ گئی یہاں سے پنڈلی ٹوٹ گئی ساکھ ٹوٹ گئی میری تو ہمت دیکھو صحابی کی تو انہوں نے اسی وقت کپڑے سے باندھ لی اور خود کو گھسیٹتے گھسیٹتے ابو رافع یہودی کا قلعہ کہاں خیبر کے قریب تھا وہاں سے خود کو گھسیٹتے ہوئے مدینہ تک لے آئے مدینہ منورہ لے آئے اور نبی علیہ السلام کا چہرے پر بشاشت تھی خوش تھے آپ فرمایا عبداللہ کیا بنا یا رسول اللہ آپ کے دشمن کو مار آیا ہوں ابو رافع کو مار آیا ہوں کس طرح پہنچے یا رسول اللہ میری پنڈلی ٹوٹ گئی فرمایا اس کی فکر نہ کر پاؤں آگے کرو بخاری شریف پاؤں آگے کرو پاؤں اس طرح آگے کیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کپڑا کھول دو اور اس طرح آپ نے ہاتھ پھیرا ہاتھ پھیرا کوئی چیز نہیں کوئی پھٹی نہیں باندھی اوپر اور کوئی تیل نہیں لگایا کوئی کھینچا نہیں کہ کڑک ہو جائے جس طرح گاؤں میں لوگ کرتے ہیں وہ بھی نہیں کیا کچھ نہیں ہاتھ پھیرا اور کہہ دو نا سبحان اللہ اس طرح ہاتھ پھیرا سوکھا ہاتھ اس طرح پھیرا سوکھا ہاتھ اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اس میں سبب نہیں لگایا ساتھ سبب نہیں لگایا آپ نے اب اس طرح ہاتھ پھیرا سوکھا ہاتھ سرکار نے اس طرح خالی ہاتھ کہوں زیادہ ٹھیک ہے فاضل بریلوی خالی ہاتھ کہتے مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خالی ہاتھ پھیرا فرماتے ہیں واللہ لم اشتکاہا قط خالی ہاتھ کا پھرنا تھا اللہ کی قسم اس طرح لگا جیسے کوئی شکایت ہوئی نہیں تھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں تھی زور سے کہہ دو سبحان اللہ اب میں پوچھتا ہوں ان لیڈروں سے کہ تم حضور سے زیادہ رحیم بننے کی کوشش کر رہے ہو جس نے تکلیف دی ہو اس کو معاف کرنے کی ایک حد ہے اگر اس سے معلوم ہو کہ آئندہ تائب ہوگا تو اسے معاف کیا جاتا ہے لیکن جس کی خباثت پکی ہو اور جس سے خطرہ ہو کہ کبھی باز نہیں آئے گا اس کو معاف کرنے کا حکم نہیں ہے ہجڑے ہیں جو دشمنوں کو معاف کرتے ہیں رسول اللہ نے ان دشمنوں کو معاف کیا
جن سے یہ توقع تھی یہ توبہ کریں گے، لیکن جن سے یہ توقع تھی کہ یہ اپنی خباثت سے باز نہیں آئیں گے، حضور نے ان کے قتل کا حکم فرمایا. تو یہ کون آئے ہیں جی، برا نہیں کہو. میں نے کہا وہ حضور کے علم کی تو ان کو پھر بھی نہ کہو. تو میں نے کہا آپ کے ابے کو اگر کہے بڑا جاہل تھا تیرا پیو، وہ سر رو تجھے کچھ نہیں آتا، ترجمہ بھی صحیح نہیں ہے، مت بات کر رہی ہے. میں نے کہا کہوں بھائی، ان کو اٹھرا ہو جاتا ہے اگر ان کی بات کرے، کیا تکلیف ہے ان کو، ہماری لیڈر ہے ہمارے. میں نے کہا لعنت ہے تیرے لیڈر پر، تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ حضور کے لیے غیرت نہ کرو اور اپنے لیے تمہیں تیار کر رکھا ہے کہ جنگ کرو. ایسے بے غیرت آدمی تو کو گولی مار دے، کتے کی موت بھی مر جائے تو کسی کو ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرنے چاہیے. جو لوگوں کو یہ درس دیتا پھرتا ہے کہ حضور کے لیے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی ایک اللہ اللہ کے رسول کی ذات ہی تو ہے کہ جس کے لیے ہم اپنی جان بھی قربان کر دیں تو سودا مہنگا نہیں ہے. سارے کا سودا نہیں،
سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے غلام یہ رسول میں، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ.
گرامی قدر حضرات، باس کو سمیٹتے ہوئے یہ بات عرض کر رہا ہوں، چار مولوی نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. قاسم ننوتوی بولو، رشید گنگوئی، اشرف علی تھانوی، خلیل امبیٹوی. چار مولوی دیوبندیوں کے کافر ہیں، اور ان چاروں کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی. یہ نام یاد ہونے چاہیے آپ کو. اگر کوئی دیوبندی آپ کے پاس آئے کہ میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں، تو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان چار آدمیوں کی تکفیر کرے. یہ نہیں کہ آپ کو چندہ دے دے پنجا پاؤنڈ لے لو جی، ایس جی آر وی شریف ساڈا حصہ پالو بس سنی ہو گئے. نہ، ان چار کا نام زد کافر ہیں یہ خبیث حضور کے گستاخ. جب تک یہ چاروں کی تکفیر نہ کر لے اس وقت تک کوئی شخص سنی نہیں ہو سکتا. دو بندیوں سے یہی جھگڑا ہے ہمارا بنیادی. باقی مسائل پر گنجائش کی صورت ہو سکتی ہے، اس مسئلے میں گنجائش کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ اللہ رسول یہاں گنجائش پیدا نہیں کرتے. اگر آپ کو اس پر ابھی بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہو، فقیر پیش کر سکتا ہے. اجماع ہے علماء اہل سنت کا، اجمع العلماء علی ان شاطب النبی المتنقص له کافر والوعید جار علیہ بعذاب اللہ تعالی وحکمه عند الامۃ القتل ومن شک فی کفره وعذابه فقد کفر. ملت اسلامیہ کے علماء کا اجماع ہے، جو حضور کی تنقیص کرے، آپ میں نقص نکالے، آپ کی توہین کرے، وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے. اور حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور یہ حکم حکومت کو ہے، حکومت اسلامیہ کو. لیکن جس کے سامنے سری توہین کوئی کرے تو حکومت نہیں ہے، خود بھی بندہ قتل کر دے اند اللہ مجرم نہیں. سن لو، من شک فی کفر فقد کفر، ان کافروں کے کفر میں جس نے شک کیا وہ خود بھی. زور سے بولو، زور سے بولو. یہ 500 علماء کا فتویٰ ہے، اعلی حضرت کا اکیلے نہیں. اب لوگ غصہ جاڑیں گے کیوں کا. میں نے کہا جس نے توہین کی اس کے بارے میں تو کوئی جذبات نہیں ہے تمہارے، جس نے بتایا کہ یہ کفر کرتا ہے اس پر غصہ کرتے ہیں لوگ. یہ بغیرتی کی آخری یاد ہوتی ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو رہی ہو نا، تو کوئی آدمی اسے بتایا بھائی پچھلی کھڑکی سے تیری بیٹی نے چھلانگ لگائی، ایک لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے، ہوش کر اپنے. تو وہ کہے بغیرت کتے، تم نے مجھے بتایا کیوں؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ اس پر غصہ نہیں جو بیٹی نکال کر لے جا رہا ہے، بیٹی پر غصہ نہیں جو جا رہی، جو بتا رہا ہے نا کہ بھائی اپنی عزت کی حفاظت کر، پچھلی کھڑکی کو تم نے مجھے کیوں بتایا، تم نے مجھے کیوں بتایا، تو بڑا بے گھر ہے، تم نے کیوں بتایا. عقل مندی ہے؟ بولو بولو. اب اللہ پر غصہ ہے، کیوں بتایا آپ نے کہ انہوں نے کفر کیا تھا؟ میں تو کمال ہو گئی، یہ آخری درجے کا دلہ پن ہے بھائی، بے غیرتی ہے. کہ اعلی حضرت پر غصہ نکال، کیوں بتایا اعلی حضرت نے؟ اعلی حضرت نے شریعت کا حکم کا میں کیوں بتایا؟ اور اعلی حضرت نے بتایا نرا فتاوا شامی اٹھا کے دیکھو، ایو مہاراج الصبا رسول اللہ ہے، اور کزب ہوا ہا بہو تنقص ہوں فقط کا فرب اللہ وبانت میں نو ہمرا تو ہوں. علماء نے لکھا ہے جس نے تنقیص کی، تکذیب کی، توہین کی، تخصیف کی شان رسالت میں، وہ کافر ہے اور اس کی صدا قتل ہے. اور اس کی بیوی اگر مومنہ عاشقہ رسول ہے تو اسی وقت اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ کرے تو کسی قاضی کو
کو اس کی توبہ قبول کرنے کا اختیار ہے نہیں ہے. کتاب الخراج میں امام قاضی ابو یوسف نے بھی یہ لکھا ہے, امام قاضی ابو یوسف نے بھی یہ لکھا, فتاوی شامی میں, رد المختار میں, علامہ ابن عابدین شامی کی یہ عبارت موجود ہے, در مختار میں علامہ علاء الدین خصمی کی یہ عبارت موجود ہے, اور فتح القدیر میں ابن حمام کی یہ عبارت موجود ہے, اور شرح مقاصد میں یہ عبارت موجود ہے, فتاوی عالمگیریہ میں 500 علماء ہند کا انہی لفظوں کے ساتھ فتوا موجود ہے, تاتار خانیہ میں یہ عبارت موجود ہے, قرآن مقدس کا بھی یہ مفہوم ہے, احادیث رسول کا بھی یہی مفہوم ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ فاضل بریلوی اس طرح بات نہیں کرتے کہ ایسی فتوا جڑ دیا. اب بتائیے فاضل بریلوی کی تڑپ دیکھو. آپ فرماتے ہیں یہ اسماعیل دل بھی تمہارا کافر کفر کی پوٹ. آپ فرماتے ہیں اس کو بڑا شہید بنا رکھا ہے, امام بنا وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا, وہ شہید لیلہ نجد تھا, وہ قتیل تیغ خیار ہے, یہ ہے دی کی تفویت ان کے گھر, یہ ہے مستقیم صراط شر, جو ہے نجدی کے دل میں گاؤ خر, تو زباں پہ چوڑا چمار ہے. اور پھر دیکھو اپیل, وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض جود ہی سر بسر, ارے تجھ کو کھائے تپے سکر, تیرے دل میں کس سے بخار ہے. گرامی قدر حضرات, اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, فاضل بریلوی نے ہمیں تکلیف میں ڈالا یا ہم پہ احسان کیا؟ نہیں, جو کھلے دل سے اس بات کو مانتے ہیں احسان کیا وہ بولیں, دوسرے نہیں بولیں. نہیں, کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں. کیوں کہ آج کل جمہوری دور ہے, آپ کہتے ہیں بھائی اس طرح مولوی ہو, پرانا دور گیا, مطلب غصے سے بات ٹھونستے. نہیں ٹھونستا, ویسے ذرا زور سے بولنا تو اپنا ایک طبیعت ہے جی, یا اپنا جذبہ ہے, کیونکہ میں اعلیٰ حضرت کی غلامی میں دائی کی حیثیت سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. ہاں, کوئی ایک آدمی بھی میرا اس بارے میں معترض کیا, اس بارے میں اقرار نہ کرے نا, تب بھی خدا کی قسم آپ روڑے بھی مجھے مارے, میں یہی نظریہ پیش کروں.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہباز فکر رضا.
کیونکہ مجھے خیال آتا ہے کبھی کبھی, میرے اس وقت الحمدللہ 22 سال مجھے ہو گئے ہیں باقاعدہ تقریریں کرتے ہوئے, مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ جب جہاں بھی ہم جاتے ہیں لوگ ہار بھی ڈالتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, نعرے بھی لگاتے ہیں, ہم میں اور امام علی مقام میں کیا فرق تھا؟ ان کی تقریر نہیں سنی لوگوں نے, ہماری کیوں سنتے؟ معلوم ہوا جو بات کہنے والی ہے ابھی ہم سے ہوتی نہیں, ہوتی نہیں. ہاں, بات اس لہجے میں جب بھی کریں گے انشاءاللہ مار ہی کھائیں گے. ہاں, مار پڑے گی, لیکن ابھی اس نقطے پر بات ہوتی نہیں. ابھی لوگ مجھے کتنے خط آتے ہیں, شاہ مار دیں گے. پچھلے دورے میں میں آیا, روز ٹیلی فون, شام کو روز ٹیلی فون مجھے, ماریں گے ماریں گے. میں نے کہا مارو بھی, خدا کی قسم روز فون آئے, ہم فلان شاہ بول رہے ہیں ماریں گے, میں گلاسکو سے بول رہا ہوں ماریں گے, میں نوٹنگم سے بولتا ہوں ماریں گے, میں لندن سے بولتا ہوں ماریں گے. میں نے کہا مارو 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 مارو, مار سکتے ہو تو مارو. کیوں؟ ہمیں شوق ہے کہ ان کے راستے میں کوئی مارے تھا, شوق ہے اپنے شوق سے. ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ اس طرح بولو, کسی نے نہیں کہا. آپ حضرات کے سامنے میں نے فتاوا کی روشنی میں یہ بارات پیش کی, اس پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نماز پڑھائیں تو پیچھے ہو جاتی ہے, جب میں تقریر کرتا ہوں نا دو دو گھنٹے یہ مسئلہ بیان کروں, پھر پوچھتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. یہ بوڑھے لوگوں کیا مطلب مصیبت میں پڑے ہوئے ہم. پھر پوچھیں گے جنازہ پڑھائیں, پڑھ جائے تو ہم پڑھ آتے ہیں, برادری تھی آگے آگے دو بندی کڑا ہو گیا. میں نے کہا یہ اس سے زیادہ آسان یہ نہیں ہے کہ مجھ سے پوچھو وہ واجپئی کے پیچھے نماز پڑھی جائے. نہیں مطلب فرق, اتنی بات سننے کے بعد بھی اگر آپ کو یہ پوچھنا ہے جی نماز ہو جاتی ہے اس کے پیچھے, تو وہ سردار وہ جو ہے نا اڈوانی کے پیچھے نماز نہیں ہو جاتی آیا تھا پرسوں اڈوانی, نہیں سمجھ آئی.
اڈوانی کہتے ہیں اس کو، مجھے ہمیشہ خیال آتا ہے پنجابی میں بٹوانی کہتے خدا ہی کہتے اڈوانی، جی اڈوانی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، او جسونت سنگھ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، یہ کیوں نہیں پوچھا؟ میرا بڑا شوق ہے کہ مجھ سے مسلمان یہ سوال کریں، خدا کی قسم میرا بڑا شوق ہے کہ لوگ کبھی مجھ سے پوچھ مسئلہ پوچھ، شاہ جی واجپئی کے پیچھے نماز ہو جاتی آ رہا ہے، بڑا لیڈر ہے بےچارے، 80 سال ہو گئے پالیٹکس میں، بڑا کام کیا جمہوریت کے لیے، بڑا کام کیا، بڑا سمجھدار آدمی ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو میں بڑا خوش ہو جاؤں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتا تو چلے نا کہ آپ کافروں کے پیچھے نماز پڑھنے کا آخر ہم سے مسئلہ پوچھتے جو رہتے ہیں، تو فرق کیوں کرتے ہو؟ جو کھلا کافر ہے اس کو کافر مانتے ہو، اس کا مسئلہ نہیں پوچھتے ہو، جو اتنا حرامی کافر ہے، میرے خیال میں سرکار کے علم شریف کے بارے میں آج تک واجپئی نے یہ ریمارکس نہیں دی، دیے میرے علم میں نہیں دیے، بولو نا دیے، میں نے بلکہ میں نے انہیں ہندوؤں کا کلام پڑھا خدا کی قسم جو حضور کی تعریف کرتے، پورا دیوان ہے ہندو شاعروں کا میرے پاس بھی موجود ہے، ہاں سرکار کی تعریف کر، یہ بڑے خبیث ہندو ہیں یہ، ہاں کہتے ہیں جناب نہیں ہمارے مولوی ہیں، ہمارے مولوی ہیں، داڑیاں ہیں، بس خدا میرا یہ موضوع ہے، میں نے یہاں پہ برمنگم سے لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کو پتا ہے اس موضوع پر کہ مولوی ہونا، داڑھی والا ہونا، نمازی ہونا، یہ کوئی بات بھی رکاوٹ نہیں ہے کافر ہونے میں، نہ داڑھی کفر کو روکتی ہے نہ نماز روکتی ہے، کیوں؟ تو حضور علیہ السلام نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو مسجد سے نکال دیا تھا، اس موضوع پر 2.5 گھنٹے کی تقریر ہے میری، آپ حضرات کے پاس موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ برمنگم سے وہ منگوا سکتے ہیں، تقریر وہاں سے منگوا کے دیکھ سکتے ہیں، صرف قرآن کی روشنی میں نے یہ بات بیان کی ہے، اب اس موضوع پر اس وقت شروع کر دوں گا، پھر بات لمبی ہو جائے گی، دوسری بات سن لو، آج کے بعد امام احمد رضا کانفرنس میں آپ حاضر ہیں، عبارتیں کفری آپ کو معلوم ہو چکی ہیں، ان پر تبصرہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، مولوی اسماعیل دہلوی کی 72 وجوہ سے کفر لازم ہے اس پر بھی، اور 4 نامزد کافر مولا ہیں، ان کو جو مسلمان سمجھے وہ خود کافر ہے، اور یاد رکھو ہر گستاخ رسول کافر ہے، ہر گستاخ رسول کافر ہے، ان کے یہ پیشوا 4 کافر ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ دیوبند الگ فرقہ بنا ہے، جب ان کو یہ اپنا پیشوا اور امام مانتے ہیں تو اپنے کفر پر یہ مور لگا دیتے، تصدیق کرتے کہ ہم کافر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو کافر کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر ہوتا ہے، وہ بھی، اور یہ جو نئے نئے لیڈر پھوٹے ہیں نا، یہ ابھی تک وہ آیت پڑھتے ہیں لا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیر علم، کسی کے برے خداؤں کو بھی برے نہیں کہو کیونکہ وہ تمہارے سچے کو گالیاں دے گا، میں نے کہا اس کا حکم کب کا جا چکا، اس کا اب تک پتہ نہیں ہے، مفسر قرآن بڑھنے کا بڑا شوق ہے، یہ پتہ نہیں ہے تمہیں، جب جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، انہوں نے گھوٹو دے دیو، انہوں نے رگم روڑ دیو، یہ حکم آ گیا تو ابھی لا تسب اللہ دین پیچھے رہ گیا یہ بھی پتہ نہیں ہے، میرے کا بڑا شوق چرایا تمہیں بھائی مفسر بننے کا، مفسر ہیں برا نہ کہو، میں نے کہا برا نہ کہو تو ہن مروڑ دو، نہیں سمجھ آئی، شدت کرو بھوٹو دے دو، ابھی ہی اس آیت پر بیٹھے برا نہیں کہو، میں نے کہا ہاں برا کہنا زیادہ برا ہے، دوڑ مروڑ دینا آسان ہے، بات سمجھ نہیں ہے آپ کو، ہاں اگر گالی دینا ٹھیک نہ ہوتا، قرآن کے بارے میں سنو، گالی ہم کہتے نہیں اس کو، لوگوں کی زبان میں کہہ رہا ہوں، کہتے گالی، ابھی میں کہوں کسی کو کہ بڑا خبیث ہے، لوگ کہیں شاہ جی یہ بڑی سخت زبان ہے، میں نے کہا اگر آپ کے لیے کروں تو سخت ہے، کیوں آپ مسلمان ہیں، مسلمان کو کوئی بھی آدمی سخت زبان سے بات کرے گنہگار ہو جائے گا، آپ سے بات نہیں کروں، مجھے لوگوں نے گالیاں دی ہیں، میں مسئلے بیان کرتا ہوں نا تو جواب میں مجھے تحفے آتے ہیں، یہ تو بڑا بھدا بولتا ہے، یہ بڑا سخت طبیعت کا مالک ہے، اے اس کے تو مدرسہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلاں ٹھیک نہیں ہے، لوگوں نے کتابیں لکھ ڈالی، لیکن میرے جیسے آدمی نہ ٹلنے والا ان کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتا، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مولا کائنات نے ایک جنگ میں ایک آدمی نے آپ کے منہ پر تھوکا تھا تو آپ نے چھوڑ دی، فرمایا پہلے میں خدا کے لیے لڑ رہا تھا، اب میں اپنے لیے لڑوں گا، اپنے لیے نہیں لڑوں گا میں، جاؤ چھوڑ دیا، ہمیں جو بھونکنا چاہتا ہے جو کہنا چاہتا ہے کہہ لے، لیکن مسلک کے بارے میں ڈھیلا ہوا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہاں آپ کے ساتھ سختی نہیں کریں گے ہم،
کیوں آپ اہل سنت ہیں اور جن کے بارے میں آپ رعایت چاہتے ہیں خدا کی قسم ٹکڑے ٹکڑے کر کے بے شک پھینک دو ان کو رعایت نہیں دیں گے. کیوں؟ ہمارے آقا کے گستاخ ہیں. اور بتاؤ قرآن جب ان کو کہے اتل امباد ازال کا زنیم قرآن کا ولد زنا ہے, یہ زنا کی پیداوار ہے. کون جو میرے حبیب کا گستاخ بولو نا. تو قرآن کو بھی کہو گے ذرا ٹھہر کے جی تھوڑا جا تھوڑا رکھو قرآن جی. عرفان شاہ کو تو کہو گے شاہ جی اوڑا. میں کہا شاہ جی اوڑا ایک بار آنکھو نا قرآن جی ذرا اوڑا. خیر آپ کہیں گے بھائی جس طرح ترکی پہ ترکی جواب ہوتا ہے کوئی سخت زبان بولے بندے کہتے نہیں یا آپ ہی نرمی کرو کہتے ہیں نا. اللہ فرماتا ہے لوگو اور منافقو کافرو اگر کلمہ پڑھنا ہے اسلام لانا ہے اس طرح لاؤ جس طرح میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. تو ان لوگوں نے کیا کہا انو مینو کما امن صفا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے ان پاگلوں کی طرح ہم ایمان لے آئے. یہ کہا نا بڑے لطف کی بات ہے ٹائم نہیں ہے بھائی صحابہ راہ جاتے لوگوں کو روڑے مارتے تھے تب پاگل کہا ان کو. صحابی کو سنگڑوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا پھر کیوں پاگل کہا. مفسرین کہتے ہیں اس لیے پاگل کہا کافر اپنی نظر میں انہیں پاگل اس لیے کہتے تھے کہ جب سرکار حلق کراتے تھے نا تو یہ سرکار کے بال زمین پر نہیں گرنے دیتے تو کافروں کی نظر میں یہ پاگل پن تھا. سرکار کلی مبارک فرما کے اگر پانی پھینکتے ہو یہ کوئی قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے کہتے دیکھو یہ پاگل ہیں. اب دیکھو اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ آپ کہیں گے عشا جی مہذب زبان استعمال کرو آج کل پارلیمانی دور ہے آج کل زبان بڑی شستہ اور شائستہ ہونی چاہیے. میں نے کہا ان کافروں نے کیا کہا یہ پاگل ہیں تو جواب میں اللہ نے کیا کہا اللہ انہم ہم صفہا وہی لفظ لٹایا رب نے اس سے اچھا بھی کہہ سکتا تھا نا پر نہیں ان میں عقل نہیں ہے یہ پورا سمجھتے نہیں ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں اس طرح بھی کہہ سکتا تھا نا لیکن رب نے کیا کہا اللہ انہم ہم صفہا اور میرے رسول کے صحابہ پاگل نہیں ہیں ان کو پاگل کہنے والے پاگل ہیں. اب اگر ہم کہیں گے تو کہتے ہیں بڑی سختی. میں نے کہا اللہ سے بھی تو کہو نا نہیں سمجھ آئی تو یا اللہ جی جیو جی گل نہ کی تھی تو کی آکھے تسی تو اللہ ہو بات سمجھ نہیں آئی. کہتے جی سنجیدہ ہونا چاہیے متین ہونا چاہیے سلجھا ہوا ہونا چاہیے مہذب ہونا چاہیے. میں یہ سارے لفظ بولو نا جو کچھ کافروں نے کہا پلٹ کر رب نے ان کو وہی نہیں کہا بولو. اب تہذیب کدھر گئی آئے بڈے صلح کلی. میں نے کہا کرو رب سے بات کہ وہ بات تو نہ کہتا جو انہوں نے کہی ہے. تو رب نے کہہ کے ہمیں بتایا ہے کہ میں تو رب ہوں نا میں نے صرف وہی لفظ لٹایا ہے تم میرے بندے ہو بغلوز علیہم اس سے بھی شدت کے ساتھ جواب دیا کرو تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اللہ رسول کے ابھی ماننے والے موجود ہیں دنیا میں. ہاں جس باپ کی اولاد ہوتی ہے اس کو بھی کوئی برا بولتا ہے. جس آقا کے غلام موجود ہوں تو اس کو کون برا بولے اسے پتا نہیں میری داڑھیں نکل جائیں گی. لیکن جب وہ اسی لیے بولتے ہیں ان کو پتا بدلا ڈھیلے ہو گئے تھوڑا ملک ٹھنڈا ہے. گرامی قدر حضرات توجہ کا طالب ہوں. دوسرا مسئلہ یہاں سے بات بہت لمبی ہو جائے گی. بات صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء کاملین سے ہم استمداد کرتے ہیں استعانت کرتے ہیں انبیاء کرام سے اولیاء سے تو لوگ کہتے ہیں جی یہ شرک کرتے ہیں. آپ کو ان کے نظریات بتانا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں اعلی حضرت نے یہ تقویت الایمان صفحہ 10 سے عبارت نقل کی ہے. اے بغیر تبصرہ کے پیش کروں گا. روزی کی کشائش اور تنگی کرنی اور تندرست اور بیمار کرنا اقبال و ادبار دینا حاجتیں بر لانی بلائیں ٹالنی مشکل میں دستگیری کرنی یہ سب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیاء اولیاء بھوت پری